السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا جب سيدة عائشة صديقة الله عنها ني انسي سبالكيا اگر ليلة القدر ما يبالون تو کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے؟ عافیت کیا ہوتی ہے؟ یہ صفات، یہ خصلتیں کیسی ہیں؟ کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت، توبہ، معافات، ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے. اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ، عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، اور عافیت کا معنی ہے سلامتی، ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا، یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے. اس معافی کا نام درگزر ہے، درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اور صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درگزر کر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے تو خالق ہر اس صفت سے، ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو، مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے، ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے، ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے. نمبر دو، بغیر تحریف کے. نمبر تین، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا، عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے، اس کا انکار کرے. نمبر دو، تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا، لیکن درگزر کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں، صفت ارادہ اور صفت ہے، اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی، یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں، معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے، کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں، کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں، تو مختلف طریقے ہیں، یا کسی کو اشارے سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے، یاد رکھے. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں کیف کیسے کے سوال حرام ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت، ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں مخلوق کی طرح، جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر، سب سے بہترین رات ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں، جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں، میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے ہم. کیوں؟ بات آئے کہ عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریباً، سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی. جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ. یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے، اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریخ میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور باقی راتوں میں باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں، اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا، صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین، یہ دعا مانگتی رہی ہیں جب سے علم ہوا، کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں، اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیں محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا، لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک سی نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا، پھر ان کو بیچا گیا، پھر ان کو خادم بنایا گیا، پھر زنا کی تہمت لگائی گئی، پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے، وجہ کیا تھی؟ گھر سے کسے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں، بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا، وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں، نفرت میں بدگمانی، آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ، ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت، بدگمانی اور زبان درازی، یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں، غلط فہمیاں، یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے، وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے، بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی، تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، بھکاری بن گئے. تصدق علینا، اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے، کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہی محسن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے، یوسف علیہ السلام پہلے سے پہچان لیا تھا، تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا، وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا، مجھے بیچا گیا، جلا وطن کیا گیا، جیل میں قید کیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں؟ بھول جاؤں تمہیں، معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو جانے دیا، ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی، انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لکم، یعنی ان قریب تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعۃ الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا، کیونکہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے، تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے، محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ اور سب سے بدترین دشمن، رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں تھے، روزانہ یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، کبھی مار کی صورت میں، کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے، کیا کر سکتے ہو؟ ہمارا انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو، کبھی سوچے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے، لیکن صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا، ناکام. قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام. تہمتیں لگائی گئیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، شر پسند ہیں. کوئی تہمت، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے، زبان درازی کی، شدید تکلیفیں پہنچائی، واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم تک اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے. مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں، میں تم بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سید حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا، بڑی بے دردی سے، خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، جگر، گردے، آتے سب نکال دی گئی. اور یاد رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. بہت پیار تھا. اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ پیا تھا. تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چچا کو دیکھوں، کون برداشت کر سکتا ہے؟ 70 دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں، جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے، پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے، شدید سردی میں. اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے، لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی. صبر کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، تو رحمت اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں. اونٹ پر بیٹھے ہیں، اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے، اسے اتنا سر جھکا ہوا ہے. خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں، فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں؟ آج کل ایسے داخل ہوتے ہیں، ایسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے، اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں کہتا، وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، اب سب سامنے کھڑے، سر جھکائے ہوئے، سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے، اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر، لرزتی ہوئی ٹانگیں، دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم، تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے، اچھے اخلاق والے ہو، اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اچھا ہی تھا، اچھے اخلاق والا تھا، کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے، کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم، یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے وہ، صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی، اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے. 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے، 2,000 مشرک نے. یہ انعام اور احسان ہے، یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے، اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں، ذرا اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. دیکھیں کیسے، داڑھی رکھنے کی حد تک، پگڑی کی حد تک، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکات کی حد تک، حج کی حد تک، بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمن کی بات نہیں کروں گا آج، میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا، اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا، ہر چھوٹی بات پہ فساد، ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوی کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں، سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوی علی الہوا، فتاوی آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور خاص سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں، واللہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے، یا بیٹے نے یوں کر دیا، یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ بیٹا خوش ہے، کوئی بھی خوش نہیں، نہ بہو خوش ہے، نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے. عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں آپ یہ نہ سمجھا کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے, آسانی ہوگی, کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں, تکلیفیں بھی ہوں گی, جھگڑے بھی ہوں گے, مصیبتیں بھی آئیں گی, لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا, ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے, جانتے اس دن کیا کیا تھا, جانتے اس دن کیا کیا تھا, تمہارے ساتھ کیا کیا تھا, وہاں پہ بے عزتی کی, تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا, تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں, آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں, غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں, اس نے کب معافی مانگی مجھ سے, ارے میں جا کے معاف کروں, عورت کے پاس جا کے معاف کروں, نہیں میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی, اپنے والدین کے گھر میں ہے, ارے تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے, اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں. یاد رکھیں گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی ازدواجی زندگی آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے, بچوں کا اپنا حق ہے, سب کے حقوق دیں, لیکن بیوی کا اپنا حق ہے, کسی کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ سب سے زیادہ لفظ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں مرد طاقتور ہے, زبان نہیں چلاتا, ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے, وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں, آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیں اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہے غلط فہمی کے عالم میں, جہاں پر بیٹھی ہیں بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے. کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے, چغل خوری کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں, اس لیے بڑے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں, اگرچہ یہ بھی ضروری ہے, لیکن پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا. غلطی ہوگی, یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں, بیوی بھی غلطی کرے گی, بچے بھی غلطی کریں گے, اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں, بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے, یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے, عفو مل جائے, تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں. محسن بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے، اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی. بدگمانی جانتے ہیں؟ سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہتا، اس میں کوئی شر ہے. اس کو میں نے بلایا ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا. فون کیا؟ فون نہیں اٹھایا. اچھا، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے، نہیں آیا، خلاص، اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں، بس اس کی نوکری اچھی مل گئی، پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا، بس اب تو بڑا بات، اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے، وہ طرف دیکھتا بھی نہیں. وہ بیچارہ پڑا اسپتال میں ہے، یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا. وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے، آپ کو تین مرتبہ کیا، بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے. ہاں، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہو، ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو، اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں، بڑا پیارا سا چھوٹا سا. اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت میں امام الربیع گئے، دونوں عالم ہیں. تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا پہ غور کریں ذرا. قو اللہ ضعفك یا امام، او اللہ ضعفك یا امام، اے امام، اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے، دور کرے، نہیں طاقت دے. اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا، اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے، مشکل ہے اس میں؟ صحیح غلط ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے، میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے، اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے، طاقتور بنائے، تمہاری کمزوری بڑھ جائے، یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا اے ربیع، کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر اس دورہ چونکا، وہ پتہ چلا کہ میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے، اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں امام صاحب، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں، غور کریں ذرا. فرماتے ہیں اے ربیع، اللہ کی قسم، اگر تو مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن، اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں، میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں، آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، میں تب بھی مانے کے، جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے، سنی سنائی پہ. یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں, تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہ ہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوگی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں, بلکہ رات ہی آیا شاید, یورپ سے فون آیا. ایک عورت کافی پریشان بیچاری, کہتی میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے, اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادی بھی ہو گئی, سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے, اثر ہوتا ہے جادو کا, اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے, ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں, چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا, بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے, چھوٹی غلطی ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے ہیں گھروں میں. بھر میں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں, غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے, خاوند نہیں معاف کرتے. خاوند نہیں کرتے, آپ تو شروع کریں نا. سبحان اللہ, اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے ایک شخص روڈ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں انسان انسان ہی ہے, دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ معاف کریں گے, 11 مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم اس میں سے دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں, جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے, ایک تو بدگمانی کو دور کریں, اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتی احسن, کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں, احسن, سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو کون سی پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے, زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے, اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع بالتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی, اتر کے لڑ پڑتے ہیں. لگنی تھی لگ گئی, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے. پولیس والا آئے گا, چلان کرے گا, جس کی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. ہاں معاف کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے, حق لینا چاہتے آپ کی مرضی ہے, لیکن گالی دینا, لڑائی جھگڑا کرنے کہاں کی انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے, معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں, بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں, معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو, چاہے آپ کے اپنے پیارے کیوں نہ ہو, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, والدین ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, رشتے کو جوڑنا ہے اگر, اس گھر کو جوڑنا ہے اگر, تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو ادفع بالتی احسن, مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں, اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا, اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری, ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے مار دی. بیوقوفی کی انتہا دیکھیں نا, یہ کمزوری زعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے, وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں, اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں انفیبلٹی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا, ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے, آخر میں چلے جاتے. اچھا جو پہلے ہوا اس کا دیکھے, دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے. اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی, یاد رکھیں, دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا, بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں, عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات یہ سوچ طلاق کے بعد پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میرا ہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی, اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والوں کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں تہش میں آ کے غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصہ تہش جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا یہ ابھی تک سب تھا العفو, معافات کی بات رہ گئی, میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات سلامتی, ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کے چچا آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, علمنی شیئن اسألہ اللہ, مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو, عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیں میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں, کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے, بیمار تھا, بالکل کمزور ہو چکا تھا, ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے، تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے، تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے، جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما كنت تدعو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما كنت تسأل ربك العافية، کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انك لا تطيق، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو؟ تو ہرگز نہیں. افلا کنت تقول، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا. کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں، آگے دوسری بھی ہے، سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتے تو ہاتھ کھڑا کریں، ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان و حج اسود کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی، کوئی بھی نہیں. رزق، عافیت، صحت، تندرستی، اولاد، مال، دولت، اچھے دوست، اچھی صحبت، توحید، سنت، جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے، پانچ چھ لفظ ہیں، زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ تو جانتا ہے یہ دوسری دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال اس کو قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال، دو ریال مہنگے ہیں جی. بچے کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ. سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا، پیارا بیٹا ماشاء اللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا، کیا دعا مانگنی ہے؟ ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
انور.
انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
سعادت.
سعادت ماشاء اللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے جا بس. بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمد للہ الذي عافاني على كثير مما ابتلى بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضل عليهم تفضيلا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے لم يصبه ذلك البلاء، اسے وہ مصیبت وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار، لولے لنگڑے، پاگل، مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری، یہ وہ لوگ جو جن کو ہم جانتے ہیں، ان سے بڑے زیادہ، ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی على كثير من طلب عباده وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی، ہر وہ چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا. محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں, عافیت ہے. الحمد للہ الذي, میں دوبارہ کہتا ہوں سن لیں, الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی, مجھے سلامتی بخشی جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی, اور مجھے فضیلت بخشی, میرے درجہ بلند فرمایا, علی کثیر من الخلق, بہت سارے لوگوں پر تفضیلہ. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے کہ نہیں, آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں, تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں. جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, مصیبت زدہ ہے بیچارے, جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں, دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, محرم میں ماتم ہے, جشن میلاد النبی ہے, رجب کے کنڈے ہیں, یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زدہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما, یا علی مشکل کشا, یا حسین مدد فرما, کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں, کبھی سخی سروڑ کی طرف جا رہے ہیں, کبھی کوٹ میٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں. صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت, توبہ, عفو. عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوذہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے, اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب, کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے, اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا, عفو, اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا, توبہ, توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے, اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو, مغفرت اس گناہ کی معافی ہے, اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے, آپ بھول گئے ہیں جو گناہ کر چکے ہیں. ہم سب گنہگار, کتنے گناہ کرتے ہیں, توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ, جو گناہ فوراً کی اس کی توبہ فوراً کر دی, وہ توبہ ہے, اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے, پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اچھا درگزر بنا دے, معاف کرنے والا بنا دے. ادفع بالتی احسن, اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان, مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو, ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.